विशेष शब शंबा 24 रजब 1345 मगरिब के बाद सब हजरात तशरीफ लाए आए वही जो कल रात वाला मजमा था सिवा चंद मोहतरम अफराद के जिनके मुतालिक ये मालूम हुआ कि तज्जार और रऊसा में से थे। साहब सलामत के बाद जनाब हाफिज साहब ने सिलसिले कलाम का आगाज किया।
खबला साहब, बगैर किसी चापलूसी के मैं सच कहता हूँ कि कल रात हम शीरी ख्यालात अपने साथ ले गए। जब आपकी खिदमत से रुखसत हुए तो रास्ते भर हमराइयों के साथ आपकी सोहबत का तस्करा ही होते रहा। वाकयन आपकी जाजबियत इतनी खबी है कि हम सबको आपने अपनी सूरत और सीरत में जज्ब कर लिया। बहुत कम ऐसा इत्तेफाक होता है कि किसी शख्स में हुस्न सीरत और हुस्न सूरत दोनों एक जगह जमा हों। अशहदु अन्नका इब्न रसूल अल्लाह कन, मैं गवाही देता हूँ कि यकीनन आप औलाद रसूल हैं। खुसूसियत के साथ आज सुबह जब मैं कुतुब खाना गया तो अनसाब व तारीख की कई किताबें बिलखसूस हजार मजार और आशार अजम को सादात जलील कदर के अनसाब में मुताला किया और आपके कुल इरशादात के बारे में गौर किया। वाकई मैंने हज उठाया और लज्जत हासिल की, बल्कि हकीकतन इसी नसब शरीफा पर मुझको जब्त हुआ और काफी देर तक सोचता रहा। इस गौर व फिक्र के बाद मैं बहुत मुतासिर और रंजीदा हुआ कि जनाब आली मुकाम का क़िबला व काबा का ऐसा शरीफ और सही नस्ल इंसान इस हुस्न सूरत और सीरत के बावजूद क्यों कर असलाफ की जलील और अहमकाना आदतों का शिकार हो सके। अपने बुजुर्गवार अजदाद के मजबूत तरीके से मुनहरिफ होकर मौजूसी ईरानियों के रवैये को कबूल कर लिया।
हाफिज साहब, पहले तो मैं जनाब अली के हुस्न जन और निगाह लुत्फ का ममनून और मुतशक्कुर हूँ। बगैर इंकसार के कहता हूँ कि वाकई मैं जर्रा हूँ जिसका कोई शुमार न हुआ। दूसरी ये कि आपने चंद आपस में मखलूत और मुबहम जुमले इरशाद फरमाए जिनको दुआगो नहीं समझ सका। आपका मतलब व मकसद क्या है? मुतमन्नी हूँ कि जुमला को अलग अलग बयान फरमाइए ताकि असल हकीकत जाहिर हो। गुज़िश्ता लोगों की अहमकाना और जलील आदतें कौन सी है? मेरे बुजुर्गवार अजदाद का मजबूत तरीका क्या चीज है जिनसे मुनहरिफ हो गया हूँ? और ईरानियों का सियासी रवैया कब है जिसकी मैंने पैरवी की है? हाफिज साहब, मुमकिन है मेहरबानी फरमाकर मजीद वजाहत फरमाइए ताकि मालूम हो कि वो कौन सी बिदअतें हैं जिनको मैंने पैरवी की है।
असलाफ की जलील और अहमकाना आदत से मेरी मुराद वो उसूल व अकायद और बिदअतें हैं जो यहूदी मुखालिफिन के हाथों दीन हनीफ इस्लाम में दाखिल हो गई हूँ। क़िबला व काबा, यकीनन आपका दिल तारीख की शहादत के बाद बखूबी कायल होगा कि अंबियाए बुजुर्ग में से हर एक की रहलत के बाद दुश्मनों ने इस दीन की असल में जो उनकी किताब अकली जैसे तौरात इंजील मदाखिलत की और बकसरत तहरीफें करके इस दीन को जाये और दर्जे एतबार से साखित कर दिया, लेकिन कुरान हकीम के मोहकम होने की वजह से चूँकि इस पर कादिर नहीं हो सके, लिहाजा यहूदियों के एक गुरोह ने जो हमेशा से हीला साज और मक्कार रहे हैं और उनकी तारीख जिंदगी फरेब व तजवीर से और दागदार रह चुकी है, जैसे अब्दुल्ला इब्ने सबा, सनाई, काबुल अखबार और वहब इब्ने मंबा वगैरह ने इस्लाम कबूल करके जहर फैलाना शुरू किया और जो बातिल अकायद उनकी राय और अकीदे के मुआफिक थे उनको इरशाद पैगम्बर अक्रम के नाम से मुसलमानों के दरमियान शाये किया। खलीफे स्वयं उस्मान रजी अल्लाह अन्हु ने उनका पीछा किया। वो लोग खलीफे के खौफ से भाग खड़े हुए और मिस्र को अपना हेडक्वार्टर बनाया। आहिस्ता आहिस्ता अवाम की जमात को फरेब देकर कुछ पीरो पैदा हो गए, मुर्शिद पैदा हो गए, शिया के नाम से एक पार्टी की तश्कील की। खलीफा उस्मान के मुकाबले में अली की करामात और खिलाफत का प्रोपेगेंडा किया और अपने मसनूई मकसद के मुताबिक इस मफहूम की चंद अहदीसें वजह की कि पैगंबर ने अली को खलीफा اور امام قرار دیا ہے۔ اس فرقے کے قائم ہونے کے نتیجے میں کثرت سے خون بہائے گئے، یہاں تک کہ انجام خلیفہ عثمان مظلوم کے قتل و مسند خلافت پر علی کے تقرر تک منتجن ہوا۔ ایک اور جماعت بھی جو عثمان سے قدورتیں رکھتی تھی، علی کے جنبداری اختیار کی، چنانچہ اسی زمانے سے گروہ شیعہ نے اپنی شکل و صورت قائم کی، لیکن خلافت بنی امیہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ کی اولاد اور اصحاب کے قتل عام کے دور میں یہ گروہ بظاہر روپوش ہو گیا۔ البتہ چند افراد جیسے سلمان فارسی، ابو ذر غفاری اور عمار یاسر علی کرم اللہ وجہ کے موافقت میں پوری کوشش سے تفتیش کرتے رہے گئے، جبکہ علی کی روح اس قسم کی تبلیغات سے قطعاً بیزار تھی، یہاں تک کہ ہارون رشید اور بالخصوص اس کے فرزند مامون رشید عباسی کے زمانے خلافت میں جو ایرانیوں کی مدد سے اپنے بھائی محمد امین پر غالب آیا اور اس کا تخت خلافت مضبوط ہوا، ان لوگوں نے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو ناحق خلفائے راشدین پر فضیلت دینے سے اس طریقے کی تقویت کرنا شروع کی۔ ایرانی بھی چونکہ عربوں سے وزن تھے، کیونکہ ان کی سلطنت عربوں کے دست اقتدار کے تصرف میں آ چکی تھی اور ان کی آزادی سلب ہو چکی تھی، لہذا وہ اس کا بہانہ تلاش کر رہے تھے کہ دین کے نام پر ایک ایسا راستہ ڈھونڈو کہ جس کے ذریعے عربوں کے مقابلے پر کھڑے ہو سکے۔ چنانچہ اس باطل رویے کو پسند کر کے اس کی پیروی کی، بلکہ چاروں طرف اس شیعہ فرقے نے ایک ہنگامہ برپا کر دیا، یہاں تک کہ ویالمہ کے دور میں ان کو تقویت حاصل ہوئی، باقتدار صفوی سلطنت میں انہوں نے رسمیت پیدا کی، یعنی فرقہ شیعہ ایک باقاعدہ مذہب کے نام سے مشہور ہو گیا۔ تو مجوسی ایرانی بھی اب تک عذر و سیاست اپنے مذہب کو شیعہ کے نام سے موسوم کرتے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ مذہب شیعہ ایک سیاسی اور نوزائندہ مذہب ہے، جس کی ایجاد عبداللہ ابن سبا یہودی کے ہاتھوں ہوئی ہے، ورنہ پہلے اسلام کے اندر شیعہ مذہب کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ آپ کے جد بزرگوار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قطعاً اس نام سے بیزار ہیں، کیونکہ ان کے منشا کے خلاف اس راہ میں قدم اٹھایا گیا، اور فی الحقیقت کہا جا سکتا ہے کہ شیعہ فرقہ یہودیوں کے مذہب اور ان کے عقائد کی ایک شاخ ہے۔ اسی وجہ سے میں تعجب کرتا ہوں کہ آپ کا ایسا شریف انسان ایسے پاک نسب کے ساتھ سلوک کیا کر ہو سکتا ہے اور کیوں کر ہو سکتا ہے کہ عذر و عادت و اسلاف کی تخلید میں بغیر دلیل و برہان اپنے جد بزرگوار کے طریقے یعنی اسلام کے پاک دین کو چھوڑتے ہیں اور یہودی کے بدعتی رویے کو اختیار کرتے ہیں، حالانکہ آپ اس کے لیے سب سے زیادہ اولا اور احق ہیں کہ پوری صحیح کے ساتھ قرآن اور اپنے جد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدا کی سنت اور پیروی در پیر رہیں، کہ اس پر عمل کرتے ہیں، اس کی اتباع کریں۔ میں نے دیکھا کہ اہل جلسہ اور ذی شرف ہندی مومنین خصوصاً پرجوش اور غیرت مند غزلباش حضرات جو ہندوستان کے باشر شیعوں میں سے ہیں، جناب حافظ صاحب کے بیانات سے بہت جھنجھلاتے ہیں اور ان کے چہروں کا رنگ متغیر ہو گیا، چنانچہ میں نے ان کو تھوڑی سی نصیحت کی اور صبر حوصلہ و تحمل کی تلقین کرتے ہوئے کہا کہ ایران میں یہ مثل مشہور ہے کہ شاہنامے کا آخر اچھا ہے، لہذا صبر کرو، صبر خوشحالی کی کنجی ہے۔
حافظ صاحب، آپ کے ایسے ذی علم انسان سے یہ بعید تھا کہ گھڑی بونی محمل موہوم اور بے اصل باتوں سے استدلال کرتے، جو سوا منافقین و خوارج و ناصبی اور اموی متعصب دشمنوں کے اور کسی کے لیے زیبا نہیں دیتا۔ اگر اجازت ہو تو مطلب واضح کرنے کے لیے وقت کا لحاظ کرتے ہوئے مختصراً طور پہ آپ کے بے بنیاد بیانات کا جواب پیش کروں، تاکہ یہ معمہ حل ہو اور حقیقت ظاہر ہو جائے۔
قبلہ و کعبہ، فرمائیے، ضرور فرمائیے، میں آپ کی باتیں سننے کے لیے حاضر ہوں اور ہمتن سرگوش ہوں۔
حافظ صاحب، اول یہ کہ آپ نے دو بالکل بے ربط چیزوں کو اہم ایک دوسرے سے مخلوط کر دیا۔ اگر منافق ملعون عبداللہ ابن سبا یہودی، جس کی شیعہ حدیثوں میں شدید مذمت کی گئی اور علی علی الاعلان منافقین و ملاعین میں شمار کیا گیا. چند روز تک حضرت علی علیہ السلام کی دوستی کا سہارا لیا اس نے جو عام طور پر لوگوں پہ محبوب تھے. تو اس کو شیعہ امامیہ سے کیا رب؟ اگر کوئی بھیڑیا بکری کی کھال اوڑ کے یا چور روحانیت اہل علم کا لباس پہن کے منبر اور محراب میں جلواگر ہو جائے اور اس کی طرف سے اسلام اور مسلمانوں کو نقصانات پہنچے تو کیا آپ کا یہی فرض ہے کہ اصل علم اور روحانیت بزدل ہو جائے؟ سارے اہل علم کو چور اور ہر پیروپیہ کہنے کے لیے واقعا آپ نے بے انصافی کی جو شیعوں کے پاک مذہب کو ملعون عبداللہ ابن سبا سے وابستہ کر دیا. بہت تعجب کی بات ہے کہ آپ نے برحق شیعہ مذہب کو سبق کر کے سیاسی گروہ کا نام دیا. اس ملعون عبداللہ ابن سبا کے آثار میں ہے عثمان کی زمانہ عثمان کی ایجاد ہے. حقیقتاً آپ نے سخت غلطی کی کیونکہ شیعہ کوئی گروہ نہیں تھا بلکہ مذہب و طریقہ حقہ تھا. یہ خلافت عثمان کے زمانے میں پیدا نہیں ہوا بلکہ خود خاتم الانبیاء کے عہد میں اور آ حضرت کے فرمان و ارشادات سے پھیلا. اگرچہ آپ خوارج عامہ اور نواصب کی گھڑی ہوئی باتوں سے استدلال کرتے ہیں لیکن میں قرآن مجید کی آیات اور آپ کی معتبر روایات سے ثبوت پیش کرتا ہوں تاکہ حق و باطل میں امتیاز ہو جائے. آپ کو توجہ دلاتا ہوں ہمیشہ گفتار و کردار میں غور و فکر سے کام لیجئے تاکہ حقیقت ظاہر ہونے کے بعد شرمندگی کا باعث نہ ہو. چنانچہ اگر اس دعا گو کے بیانات ناگوار خاطر نہ ہو تو اجازت دیجئے کہ آپ کی باتوں کا جواب دیا جائے تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ جو کچھ آپ نے فرمایا حقیقت اس کے خلاف ہے.
ماشاءاللہ قبلہ ماشاءاللہ ضرور فرمائیے. اس جلسے کا انعقاد اور ہم لوگوں کے حاضر ہونے کا مقصد ہی یہی ہے نا قبلہ کہ حقائق واضح ہوں اور شبہات رفع ہوں. ہم لوگ آپ کے استدلالی بیانات سے ختم رنجیدہ اور متفنفر نہ ہوں گے. بسم اللہ قبلہ بیان فرمایا.
حافظ صاحب آپ حضرات تو یہ جانتے ہیں کہ لغت میں شیعہ کے معنی پیروں کے ہیں. شیعہ تو رجل مرد کے پیروں مددگار ہیں. فیروز آبادی جو آپ کے اکابر علماء میں سے ہے قاموس اللغات میں کہتے ہیں. لیکن آپ کو جو اشتباہ ہوا ہے یعنی عمدن یا سہواً تفاصیل اخبار پر پوری اطلاع نہ ہونے اور اسلاف کی گفتگو سے متاثر ہونے کی وجہ سے بغیر دلیل و برہان کے فرما دیا کہ لفظ شیعہ اور اس کا اطلاق حضرت علی اور اہل بیت رسالت علیہم السلام کے پیروں پر تھا. عثمان کے زمانے سے شروع ہوا. اس کا موجود عبداللہ ابن سبا تھا. حالانکہ ایسا نہیں ہے بلکہ آپ کی کتب تفاسیر میں مندرج معتبر روایتوں کے مطابق شیعہ اصطلاحی علی ابن ابی طالب کے پیروں کے معنی میں ہے. خاتم الانبیاء کے زمانے سے ہے تھے اور پیروان علی کے لیے لفظ شیعہ کے موجد آپ کے ارشاد کے برخلاف خود رسالت ماب کی ذات اقدس تھی. یہ کلمہ خود صاحب وحی کی زبان پر جاری ہوا. انہیں پیغمبر نے جن کے بارے میں خدا نے سورہ نجم کی 53 آیت میں سورہ نجم کی 3 آیت میں وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحا حضرت علی علیہ السلام کے اتباع اور پیروؤں کی نجات یافتہ اور جنتی فرمایا.
قبلہ ایسی چیز کس مقام پر ہے جس کو ہم لوگوں نے اب تک نہیں دیکھا ہے؟
حافظ صاحب آپ لوگوں نے دیکھا نہیں ہے یا دیکھنا نہیں چاہا ہے یا دیکھا ہے حقیقت کا اعتراف اپنی مصلحت وقت کے خلاف سمجھتے ہیں یا پھر اپنے مخلدین اور مریدین کا لحاظ کر رہے ہیں. لیکن میں نے دیکھا ہے کہ حق کو چھپانا اپنی دین و دنیا کی مصلحت کے خلاف جانتا ہوں کیونکہ خدا تعالیٰ نے قرآن مجید کی 2 آیتوں میں صریح طور پر حق چھپانے والوں کو ملعون اور جہنمی فرمایا ہے. اول سورہ بقرہ کی 154 آیت ملاحظہ کیجئے اور دوسرے اسی سورہ کی 166 آیت.
قبلہ آیات شریفہ حق ہیں یقیناً اور یقیناً اگر کوئی شخص ان آیات کو چھپائے تو ان آیات کے تحت آ جائے گا. لیکن ہم نے اب تک کسی ایسے حق کو نہیں پہچانا ہے جس کو چھپا رہے ہوں. البتہ کسی بھی حق کو پہچان لینے کے بعد اگر پوشیدہ کریں تو ہم بھی انہی آیات کے حکم میں ہوں گے، اور ہماری تمنا ہے کہ کسی وقت بھی ان آیات کے ذیل میں نہ آئیں۔ قبلہ فرمائی، کیا کہتے ہیں اس کے بعد آپ؟
حافظ صاحب، خداوند عالم کے لطف و عنایت اور خاتم الانبیاء کے خاص توجہات سے جہاں تک مجھ سے ممکن ہے اس حق کو بے نقاب کرتا ہوں جو اعظم من الشمس ہے، اور برادران عزیز پر حاضرین جلسہ اہل تسنن کی طرف اشارہ ظاہر کرتا ہوں کہ غالباً دونوں مذکورہ آیتیں برابر ہماری نگاہ کے سامنے ہیں، تاکہ خدا نہ کرے وہ ایسا نہ ہو اور تعصب غالب آ جائے، کسی اپنے حق پر وہ پردہ ڈال دیا جائے۔
قبلہ کعبہ، میں خدا کو گواہ کرتا ہوں، جس وقت کوئی حق بات مجھ پر ظاہر ہو جاتی ہے تو میں بے جا حجت نہیں کرتا قبلہ، کیونکہ آپ کو میرے ساتھ رہنے کا اتفاق نہیں ہوا اور میرے اخلاق سے واقفیت نہیں ہے کہ میں کیسا عزم رکھتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ خواہشات نفس پر غالب آ جاؤں۔ جب آپ دیکھیں گے کہ میں کسی بیان کے مقابلے میں خاموش ہو گیا ہوں، تو سمجھ لیجئے گا کہ میں اسی موضوع میں پوری طریقے سے مطمئن ہو چکا ہوں۔ اگر میرے پاس بے جا حجت مغالطہ دیتے اور مطالب میں غالب رہنے کا کوئی حلیہ اور ہیلا وغیرہ نہ ہو، جب بھی میں مجادلہ نہیں کرتا ہوں، اگر ایسا کروں تو قطعاً ان دونوں آیتوں کی زد میں آ جاؤں گا نا قبلہ۔ اب میں آپ کے بیانات مطلب یہ کہ حصے بیانات کا حصہ سننے کے لیے حاضر ہوں، اور امید کرتا ہوں قبلہ و کعبہ کہ خدا ہم کو اور آپ کو حق کی طرف رہنمائی کرے۔
ہاں حافظ صاحب، اب دیکھیے آپ، حافظ ابو نعیم اصفہانی احمد ابن عبداللہ، جو آپ کے اجلے علماء عظام اور محدثین اکرام میں ان کا شمار ہے، اور ابن خلقان نے وفیات العیان میں ان کی تعریف کی ہے، اکابر حفاظ و سقات میں سے انہیں شمار کیا، اور عالم محدث، اور ان کی کتاب ہے حلیۃ الاولیاء، 10 جلدیں بہترین کتابوں میں سے ہیں، اور صلاح الدین خلیل ابن بعیق سفدنی کی وافی بالوفیات میں ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ تاج المحدثین حافظ ابو نعیم اصفہانی دیانت میں امام تھے، اور روایت کے نقل و فہم و حفظ و روایت میں بلا منزلت کے مالک تھے۔ ان کی بہترین تصنیفات میں سے حلیۃ الاولیاء کی 10 جلدیں ہیں، جو صحیحین میں مستخرج ہیں، اور احادیث بخاری و مسلم کے علاوہ بہت سی ایسی حدیثیں نقل کی ہیں گویا ان کو اپنے کانوں سے سنا۔ اور محمد ابن عبداللہ خطیب رضا المشکات المصابی میں ان کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ محدث تھے، دیانتدار تھے، موثق تھے۔ خلاصہ یہ کہ ایک ایسے 96 سال کے عالم، حافظ اور محدث، جو آپ کے علماء کے نزدیک محل وسوخ اور مایا ناز ہے، اپنی معتبر کتاب حلیۃ الاولیاء میں اپنے اسناد کے ساتھ خیر امت ابن عباس سے روایت کرتے ہیں۔ اب مقام تشیع کی تشریح میں آیات و روایات ملاحظہ کیجیے۔ سب سے پہلے سورہ 98 سورہ، جس میں ارشاد ہو رہا ہے، یعنی جو لوگ ایمان لائے ہیں اور نیکوکار ہیں وہ یقیناً بہترین اہل عالم ہیں، ان کی جزا خدا کے نزدیک بہشت عدن کے باغ میں، جن کے درختوں کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، وہ لوگ اسی بہشت میں ہمیشہ نعمت سے بحر اندوز ہوں گے، خدا ان سے راضی ہے، وہ خدا سے خوش ہیں۔ نازل ہوئی تو رسول اکرم نے حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے خطاب فرمایا اور کہا، یا علی ہوا انتا وشیعتو کا یوم القیامت راضین و مرضین۔ یا علی آیت مبارکہ میں خیر البریہ سے جو تمہارے شیعہ مراد ہیں، اور روز قیامت تک تمہارے شیعہ اس حالت میں آئیں گے کہ خدا تم سے راضی ہوگا اور تم بھی خدا سے راضی و خوش مند ہوں گے۔ اسی روایت کو جلال الدین سیوطی نے اپنی تفسیر درر منصور میں لکھا ہے، اور ابو المؤید موفق احمد خوارزمی نے مناقب کی 17ویں فصل میں حاکم ابو القاسم عبید اللہ الحقانی نے جواب کے مفسرین بزرگ کے فہول عالم میں سے ہیں، کتاب شواہد التنزیل فی قواعد التفسیر میں، اور محمد ابن یوسف شافعی نے کفایت مطالب میں، اور سبط ابن جوزی نے تذکرہ قاص العمہ میں فی معرفت العمہ کے صفحے 31 میں، اور منذر ابن محمد انذر نے مخصوص طور پر حاکم نے روایت کیا، حاکم ابو عبداللہ حافظ نے جو آپ کے اکابر علماء میں سے ہے، ہم کو خبر دیا ایسے اسناد کے ساتھ جو مرفوع ہیں. یزید ابن شراحل انصاری کاتب حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی طرف کے، انہوں نے کہا کہ میں نے آن حضرت سے سنا کہ آپ نے فرمایا حضرت خاتم الانبیاء کی رحلت کے وقت آن حضرت کی پشت مبارک میرے سینے پر تھی، اس وقت فرمایا یا علی علم تسمع قول اللہ تعالی ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ وهم شیعتک وسعد ومعدکم الحوض اذا جتحت ام الحساب تدعونا غر الحجلین. یعنی اے علی یا علی، تم نے یہ آیت شریفہ نہیں سنی؟ صاحبان ایمان و اعمال صالح اور خیر البریہ وہ تمہارے شیعہ اور تمہاری وعدہ گاہ حوض کوثر کے کنارے ہوں گی، جس وقت کل مخلوق حساب کے لیے جمع ہوگی تم یہ کہہ کے پکارے جاؤ گے، یعنی روشن اور سفید چہرے والوں. جلال الدین سیوطی نے جو آپ کی مایا ناز علماء میں سے ہیں اور نوی صدی ہجری ان کو طریقہ اہل سنت جماعت کا مجدد مانا گیا، جیسا کہ صاحب فتح المقال نے لکھا اپنی تفسیر درر منصور میں، ابو القاسم علی ابن حسن معروف ابن اساکر دمشقی سے جو فضلہ زمانہ میں سے ہے، آپ کے خاص علماء کے محل و وسوخ میں، جیسا کہ ابن خلقان نے وفیات العیان میں اور علامہ زہبی نے تذکرۃ الفاظ میں اور خوارزمی نے رضا المسند ابی حنیفہ میں اور طبقات شافیہ میں اور حافظ ابو سعید نے اپنی تاریخ میں ان کی تعریف و توثیق کی ہے. ابن اساکر کو فخر شافیہ اور اپنے زمانے میں امام اہل حدیث تھے، کثیر العلم عزیز الفضل ثقہ تھے. انہوں نے لکھا اس آیت کی تفسیر میں، یعنی قسم اس کی جس کے قبضے میری جان ہے، یہ مرد اشارہ علی کی طرف ہے اور اس کی شیعہ قیامت کے روز نجات یافتہ ہوں گے. علی اور علی کے شیعہ قیامت کے دن کامیاب ہوں گے، یہ خیر البریہ کی تفسیر میں خود جلال الدین سیوطی نے لکھا. اور اسی تفسیر میں ابن حدیث سے روایت کی ابن عباس خیر امت نقل کیا، انہوں نے کہا کہ خدمت رسول میں میں تھا، آیت مذکورہ نازل ہوئی، رسول اللہ نے حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے فرمایا کہ تعانی انتا و شیعتک یوم القیامہ راضین مرضین، یعنی تم اور تمہارے شیعہ قیامت کے روز اس صورت سے آئیں گے کہ خدا تم سے راضی ہوگا اور تمہارے چاہنے والوں سے راضی ہوگا. مناقب خوارزمی فصل نہم میں بسند جابر ابن عبداللہ انصاری نقل کیا ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ کی خدمت میں تھا، حضرت علی علیہ السلام ہم لوگوں کے پاس آئے، آن حضرت نے فرمایا خد اکم اخی، یعنی تمہاری طرف آیا میرا بھائی. اس کے بعد کعبے کی طرف رخ کیا اور علی کا ہاتھ پکڑ کے فرمایا والذی نفس بعدی بیدیہ ان ھذا وشیته هم الفائزون یوم قیامت، یعنی قسم اس خدا کی ہے جس کے قبضے میں میری جان ہے، علی اور اس کے شیعہ قیامت کے روز کامیاب ہونے والے ہیں. پھر فرمایا کہ یہ علی تم سب سے پہلے ایمان لائے ہو، عہد خدا میں تم سب سے زیادہ باوفا ہو، ریا کے درمیان تم سب سے زیادہ انصاف کرنے والے ہو اور تم سب سے زیادہ عادلانہ تقسیم کرنے والے ہو، پروردگار کے نزدیک تم سب سے زیادہ ان کا مرتبہ بلند ہے. اسی وقت مذکور آیت نازل ہوئی. اس کے بعد حضرت علی کسی مجمع کے اندر آتے تھے تو اصحاب پیغمبر کہتے تھے جائے خیر البریہ، یعنی تمام لوگوں سے بہتر انسان آیا ہے. نیز ابن حضر نے سواق مورخہ میں اور ابن اسیر نے نہائیہ میں جلد سوم میں آیہ شریفہ کی شان نزول میں یہی روایت نقل کی ہے. جب اس کے علاوہ ابن حضر نے سوائق کے باب میں حافظ جمال الدین محدث محمد ابن یوسف زندنی نے آپ کے فہول و فقہا علماء میں سے ہیں نقل کیا ہے کہ شاید مذکورہ رسول اللہ اکرم نے حضرت علی سے فرمایا کہ یا علی تمہارے شیعہ کل مخلوقات سے بہتر ہے اور تم اور تمہارے شیعہ قیامت کے روز اس حالت سے آئیں گے کہ خدا تم سب سے راضی ہوگا تمہارے دشمن غصے میں بھرے ہوئے آئیں گے اور ان کے ہاتھ گردنوں سے بندھے ہوں گے۔ پھر امیر المومنین نے عرض کیا کہ میرا دشمن کون ہے؟ فرمایا، جو شخص تم سے بیزاری اختیار کرے اور تمہارے اوپر لان کرے۔ علامہ سمہودی جواہر العقدین میں حافظ جمال الدین زندنی مدنی نے اور نور الدین محمد احمد مالکی مکی مشہور ابن سباغ نے، جو آپ کے اکابر علماء فقہاء میں سے ہے، فصول المہمہ میں ابن عباس سے نقل کرتے ہیں کہ آیت مذکورہ نازل ہوئی، رسول اکرم نے حضرت علی سے فرمایا، ہوا انتا و شیعتو کا تعاتی یوم القیام انتا و ہم راضین و مرضین تعاتی آداؤں کا غضبنا متحین، یعنی وہ بہترین مرد تم اور تمہارے شیعہ ہیں اور وہ لوگ روز قیامت کامیاب ہوں گے، خدا ان سے راضی ہوگا، خدا تم سے راضی ہوگا، اور تمہارے دشمن اس صورت میں آئیں گے کہ غم و غصہ سے بھرے ہوئے اور ان کے ہاتھ ان کی گردنوں سے بندھے ہوئے ہوں گے۔ میر سید علی حمدانی شافعی، جو آپ کے معتمد علماء میں سے ہیں، ان کی کتاب مودت القربہ اور ابن حجر متعصب ہیں شیعوں سے، انہوں نے اپنی کتاب سوائق مورخہ میں رسول اللہ کی زوجہ محترمہ ام المومنین ام سلمہ سے نقل کیا کہ حضرت نے فرمایا کہ یا علی انتا و اصحابک فی الجنہ و انتا و شیعتک فی الجنہ، اے علی تم اور تمہارے اصحاب تمہارے شیعہ جنت میں ہوں گے۔ خوارزم کے اخطب القطبہ میں موفق ابن احمد مناقب کی 19ویں فصل میں لکھتے ہیں، نقل کرتے ہیں کہ اے علی، یعنی تمہاری مثل امت میں حضرت مسیح یعنی عیسیٰ ابن مریم کے مثل ہے، جن کی قوم کے 3 فرقے ہو گئے، ایک فرقہ مومنین کا جو حوارین میں سے تھے، ایک فرقہ ان کا جو دشمنوں میں سے تھا یہود میں، اور ایک فرقہ غلات کا جنہوں نے ان جناب کے بارے میں غلو کیا یعنی ان کی خدا اور خدا کا شریک قرار دیا۔ میری امت میں تمہارے بارے میں فرقوں میں منقسم ہو جائے گی، فرقت شیعتک ہم المومنین، یعنی ایک فرقہ تمہارے شیعوں کا ہے اور وہی مومنین ہے، ایک فرقہ تمہارے دشمنوں کا ہے، وہ ناقصین ہے اور تمہارے عہد بیعت کو توڑ دینے والے ہیں، ایک فرقہ تمہارے بارے میں غلو کرنے والوں کا ہے جو گمراہ ہے۔ اس موقع پر نماز عشاء کے لیے مؤذن کی آواز آئی اور سب نماز کے لیے اٹھے۔ نماز سے فراغت چائے نوشی کے بعد مولوی عبدالحی نے صاحب نے جو نماز جماعت کے لیے مسجد گئے تھے واپس آئے اور فرمایا، چونکہ میرا مکان قریب تھا لہذا یہ چند کتابیں اپنے ساتھ لایا ہوں، جو تفسیر سیوطی، مودت القربہ، مسند امام احمد ابن حنبل، مناقب خوارزمی، یہ کتابیں جلسوں کی آخری شب تک میرے پاس رہیں گی۔ کتابیں کھول کر وہ حدیثیں، ان کے علاوہ چند دوسری حدیثیں جو اسی مطلب کی تائید میں پڑی گئی ہیں۔ مولوی صاحبان کے چہرے کا رنگ متغیر ہو رہا تھا اور میں خاص طور سے دیکھ رہا تھا کہ اپنے پیروؤں کے سامنے شرمندہ ہو رہے ہیں، جس وقت مودت القربہ میں حدیث بالا کو پڑھایا گیا، جس میں سب سے اہم حدیث یہ کہ یا علی ان قریب تم اور تمہارے شیعہ اس صورت سے خدا کے سامنے آئیں گے کہ خدا ان سے راضی ہوگا اور وہ خدا سے راضی ہوں گے، ان کے ہاتھ گردنوں سے بندھے ہوں گے۔ یہ تھا ایک مختصر نمونہ ان محکم دلائل میں سے جن کو خدا و معتبر اخبار و حدیث کی تائید حاصل ہوئی ہے۔ حضرات محترم، ہم شیعہ یہودی نہیں ہیں بلکہ محمدی ہیں، اور پیروان علی کے لیے لفظ شیعہ کا موجد بھی ملعون عبداللہ ابن سبا نہیں ہے بلکہ رسول اکرم کی ذات مبارک تھی کہ ہم لوگوں کو عبداللہ کو ایک منافق اور ملعون شخص سمجھتے ہیں۔ کسی فرد یا جماعت کی تخلید بغیر دلیل و براہین کے نہیں کرتے، جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ زمان عثمان کے بعد سے پیروان علی پر لفظ شیعہ کا اطلاق ہوا، بلکہ خود پیغمبر کے زمانے میں حضرت کے خاص خاص صحابہ کو شیعہ کہا جاتا تھا، جیسا کہ حافظ ابو حاتم رازی نے الزینت میں، جو انہوں نے صاحبان علوم کے درمیان مروجہ الفاظ کی تشریح میں لکھی، لکھتے ہیں کہ پہلا نام جو زمانہ رسول خدا میں اسلام کے اندر جو میں آیا ہے وہ شیعہ تھا۔ صحابہ میں سے 4 افراد اس لقب کے حامل تھے، ابو ذر غفاری، سلمان فارسی، مقداد اور ابو کندی، عمار ابن یاسر۔ آپ حضرات غور فرمائیں بھلا یہ کیوں کر ممکن ہے کہ پیغمبر کے زمانے میں خاص بلکہ خدا و رسول کے محبوب صحابہ میں چار افراد لقب شیعہ کے ساتھ یاد کیے گئے اور پیغمبر سمجھتے ہوں کہ لفظ شیعہ بدعت ہے پھر بھی لوگوں کو منع نہیں فرمایا؟ چنانچہ معلوم ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے خود پیغمبر سے سنا تھا کہ علی کے شیعہ نجات یافتہ ہے، کامیاب ہونے والے ہیں، لہذا اس کو ذریعہ افتخار سمجھتے تھے اور کھلم کھلا اپنے آپ کو شیعہ کہتے تھے۔ دور رسول میں اپنے آپ کو شیعہ کہنے والے سلمان، ابو ذر، مقداد و عمار۔ اس بیان سے قطع نظر آپ حضرات عمل اصحاب کو حجت سمجھتے ہیں۔ ہاں، حضرت سے ایک حدیث نقل کرنے کے لیے فرمایا، ان اصحاب النجوم اختدتہم اہدتہم، یعنی بتحقیق میرے اصحاب مثل ستاروں کے ہے، ان میں سے جن کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پاؤ گے۔ تو کیا ابو فدا نے اپنی تاریخ میں نہیں لکھا کہ یہ چار نفر جو اصحاب پیغمبر میں سے تھے، صحیفہ بنی سعدہ کے روز حضرت علی کی ہمراہی میں ابو بکر کی بیعت پر تیار نہیں ہوئے؟ پھر آپ کس وجہ سے ان کے عمل اور بیعت سے انحراف کو حجت نہیں سمجھتے، باوجود یہ کہ خود آپ کے علاوہ آپ کے علماء نے لکھا کہ یہ حضرات خدا اور رسول کے محبوب تھے، چنانچہ ہم لوگ بھی انہی کی پیروی کرتے ہیں کیونکہ وہ حضرت علی کے پیرو تھے، لہذا خود آپ کی منقولہ حدیث کے ماتحت ہم ہدایت کے راستے پر ہیں؟ آپ حضرات کی اجازت سے وقت کا لحاظ کرتے ہوئے آپ کے لیے چند روایتیں نقل کرتا ہوں۔ حافظ ابو نعیم السیانی نے حلیت الاولیاء میں جلد اول صفحہ 172 میں اور حضرت مکی نے 40 حدیثوں میں سے جو انہوں نے سوائق مورخہ کے اندر حضرت علی کے فضائل میں لکھی ہے 5ویں حدیث میں، اور ترمذی اور حاکم نے بردا سے نقل کیا، رسول اکرم نے فرمایا، ان اللہ امرنی یحب اربتا وقبرنی انہو یحبہم، یعنی خدا نے مجھ کو چار شخصوں کی دوستی کا حکم دیا اور مجھ کو خبر دی ہے کہ وہ بھی ان کو دوست رکھتا ہے۔ لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، وہ چار لوگ کون ہیں؟ فرمایا، علی ابن ابی طالب، ابو ذر، مقداد، سلمان۔ ابن حجر نے حدیث 29 میں ترمذی سے، حاکم نے انس ابن مالک سے نقل کیا ہے۔ آ حضرت نے فرمایا کہ جنت و تشاخ الى ثلاثه الا علی، عمار، سلمان، یعنی بہشت تین شخصوں کی مشتاق ہے، ایک علی، دوسرے عمار ابن یاسر اور تیسرے سلمان فارسی۔ تو کیا رسول اللہ کے ان اصحاب خاص کا طریقہ اور طرز عمل جو محبوب خدا اور رسول جنتی ہیں سند نہیں ہے تاکہ مسلمانوں کے قابل قبول لائق تخلیق بن سکے؟ یہ ایک شرمناک بات نہیں ہے؟ آپ کی نظر میں اصحاب بس وہی ہے جنہوں نے صحیفہ کے کھیل سے موافقت کی؟ بقیہ رسول اللہ کے پاک اصحاب جنہوں نے اہل صحیفہ کے مقصد سے مخالفت کی، انہیں ساخت کر دیا، درجہ اعتبار سے بے اثر بن جائیں؟ اور اسی صورت میں بہتر یہ تھا کہ جو حدیث آپ حضرات نے نقل کی ہے اس کو عمومیت کے ساتھ نہ کہتے بلکہ کہتے ہیں کہ انا بازا اصحاب النجوم، تاکہ اس مصیبت میں گرفتار نہ ہو، ہم لوگوں کو بھی دائرہ ہدایت سے خارج نہ کہہ دے۔ لیکن آپ نے جو یہ فرمایا کہ شیعہ مذہب ایک سیاسی مذہب ہے اور مجوس ایرانیوں نے عربوں کی سلطنت و اقتدار سے جان بچانے کے لیے اس کو سیاست کی نظر سے قبول کیا، تو آپ نے بڑا ظلم کیا، بغیر توجہ اور فکر کے اسلاف کی پیروی میں ایسا فرما دیا، اس لیے کہ میں اس سے قبل ثابت کر چکا کہ شیعہ ایک اسلامی مذہب ہے اور ایک ایسا طریقہ ہے جس کو خود پیغمبر اکرم نے خدا کے حکم سے امت کے سامنے رکھا۔ کئی روایتیں سلسلے میں نے پیش کی ہے جو آپ نے ملاحظہ کیا۔ ہم لوگ آن حضرت ہی کے حکم سے امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور ان کی اولاد طاہرین علیہم السلام کی پیروی کرتے ہیں اور حق کی امید ہیں ان ہدایت کے مطابق جو ان حضرات نے ہم کو دیے ہیں، ہم ان پر عمل کرتے ہیں اور اپنے کو نجات کا مستحق سمجھتے ہیں، بلکہ جن لوگوں نے بغیر رسول اللہ کی کسی چھوٹی سی چھوٹی ہدایت کے صحیفے کی بنیاد قائم کی، البتہ وہ سیاسی تھے نہ کہ پیغمبر کے ارشاد سے عترت طاہرہ کی پیروی کرنے والے، کیونکہ عترت طاہرہ اہل بیت رسالت کی پیروی کے لیے تو حضرت سے ہدایت مل چکی ہے، آپ کی معتبر کتابوں میں کثرت سے اس کا ذکر موجود ہے، لیکن سخیفہ اور اہل سخیفہ کی پیروی میں خلیفہ سازی کے عنوان سے کبھی کوئی فرمان صادر نہیں ہوا۔ اس کے علاوہ منزل ولایت امیر المومنین و اہل بیت طاہرین کی طرف ایرانیوں کی توجہ کے بارے میں حضرات اہل تسنن نے اناد و تعصب کے تحت یہ عادت کے مطابق قلفاً انصرفاً بغیر غور و تحقیق کے فیصلہ کیا ہے۔ اسی طرح دوسرے مصنفین کو جو اہل سنت کے ساتھ رہنے سہنے اور ان کی کتابوں کا مطالعہ کرنے کی وجہ سے دھوکے میں مبتلا ہو گئے ہیں، تنہا پیش قاضی روی راضی آئی کی مشہور مثل کے موافق یہ خیال پیدا ہو گیا، ایرانیوں نے ازرو سیاست مذہب حق کا تشیع اختیار کیا، در حقیقت یا تو چاہا نہیں یا ممکن نہیں ہو سکا کہ غور کریں۔ عادت و تعصب سے الگ ہو کے امیر المومنین اور ان کے اہل بیت کی طرف ایرانیوں کی توجہ اور ان کے ساتھ وابستگی کی اصل دریافت کریں، نہ اگر تھوڑے سے وقت اور غور و تعامل سے کام لیتے تو حقیقت تک رسائی ہو جاتی، سمجھ لیتے کہ کوئی بھی فرد یا قوم اگر کوئی عمل سیاست کی نظریے سے انجام دیتی ہے تو وقتی ہوتا ہے، نتیجہ برآمد ہو جائے اور مطلب و مقصد حاصل ہو جائے، جس راستے سے آئی تھی اسی راہ پر پلٹ جاتی۔ یہ کہ ہزاروں سال اس عقیدہ حق پر قائم رہیں، اس راہ میں جان بازیاں کھائیں، یہاں تک کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے بعد اپنے خون سے کلمہ علی ولی اللہ کی حفاظت کریں اور اس پر فخر کریں۔ اب میں تاریخ کو روشن کرنے کے لیے آپ حضرات کی اجازت سے وقت کا لحاظ کرتے ہوئے مختصر اشارے کے ساتھ دوسرے رہنمایان اقوام کے درمیان ان حضرت اور ان کے اہل بیت طاہرین کے ساتھ ایرانیوں کی وابستگی کا حقیقی سبب عرض کرتا ہوں، تاکہ آپ یہ سمجھ لیں کہ ان لوگوں نے سیاست کے نقطۂ نظر سے تشیع کا اظہار نہیں کیا، بلکہ حقیقت و برہان قلبی لگاؤ کی وجہ سے تشیع مذہب اختیار کیا۔ اولاً ایرانیوں کی عقل و ذکاوت کا تقاضا تھا کہ اگر جہالت اور عادت تعصب مانے نہ ہو تو حقیقت کو جلد سمجھ لیتے، کیونکہ جب کوئی ایرانی مدینے آتا ہے اور مسلمان ہوتا ہے تو مخصوص ایرانی ذکاوت اور ہوش مندی کی بنا پر حضرت علی میں حق اور حقیقت کا مطالعہ کرتا، لہذا رسول اکرم کے حکم اور رہنمائی سے ولایت علی کی حبل متین اور عثمان محکم سے متمسک ہو جاتا۔ اس سلسلے کی پہلی کڑی سلمان فارسی تھے جو ایمان کے سارے درجات اور مراتب پر فائز ہوئے، یہاں تک کہ خاتم الانبیاء نے جیسا کہ فریقین کے علماء نے لکھا کہ ان کے بارے میں فرمایا کہ سلمان منا اہل بیت، یعنی سلمان ہم اہل بیت سے ہے، تو اسی زمانے سے سلمان محمدی مشہور ہوئے۔ یہ سلمان خالص شیعوں میں سے ہے جو ولایت امیر المومنین سے متمسک اور سخیفہ کے شدید مخالفین میں سے تھے، جن کی پیروی آپ کی کتابوں میں منقول حدیث کے حکم سے شاعرہ ہدایت ہے۔ اس لیے حضرت علی کے بارے میں انہوں نے قرآن مجید کی آیت اور رسول اللہ کے بیانات سنے تھے، عین الیقین کے ساتھ سمجھ لیا تھا کہ علی کی اطاعت خدا و رسول کی اطاعت ہے، کیونکہ رسول برحق کو بار بار یہ فرماتے سنا کہ من اطاع علی فقط طاعتی ومن طاعتی فقط طاع اللہ ومن خالف علی فقط خالفنی ومن خالفنی فقط خالف اللہ، یعنی جس نے علی کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، اور جس نے میری اطاعت کی اس نے خدا کی اطاعت کی، اور جو شخص علی کی مخالفت کی اس نے میری مخالفت کی، اور جس نے میری مخالفت کی گویا اس نے خدا کی مخالفت۔ تو اس مذہب حق سے سلمان فارسی واقف تھے، دور گزرتا گیا، ایران میں سلمان فارسی پہنچے تو وہیں پہ شیعت کی تشریح ہوئی، اور دوسرا مغلوں کے دور میں تشیع کا ظہور، یہاں تک کہ 696 میں جب ایران کی سلطنت غازہ خان مغل کے جس کا اسلامی نام محمود تھا ہاتھوں میں پہنچی تو اس نے اہل بیت علیہ السلام کی خاص توجہ کی اور تشیع کا مذہب حق اور زیادہ نمایاں ہو گیا تھا کی وفات کے بعد 707 ہجری میں جب سلطنت غازہ خان کے بھائی محمد شاہ بندہ کو ملی جیسا کہ حافظ و عالم اور مورخ شافع حمدانی نے اپنی تاریخ میں درج کیا ہے۔ قاضی القضات کے ساتھ علامہ ہلی کے مناظرے، ان مباحثوں اور مناظروں کے نتیجے میں جو درباری دربار شاہی میں بادشاہ کے سامنے ممتاز زمانہ اور اس دور کے مایہ ناز شیعہ عالم اور جمال الملت علامہ کبیر حسن یوسف ابن علی ابن مطہر الحلی، اس زمانے کے علماء اہل سنت میں سے افضل العالم خواجہ نظام الدین عبد الملک قاضی القضات شافعی کے درمیان واقع ہوئے۔ اس سلسلے میں امامت کا مبحث موضوع گفتگو قرار پایا، جس میں جناب علامہ نے محکم اور قاطع دلائل و براہین اور ایسی وضاحت کے ساتھ حضرت امیر المومنین کی امامت و خلافت و بلافصل کو ثابت کیا اور دوسروں کے دعووں کو رد فرمایا۔ حاضرین دربار سے کسی کو شک و شبے کی گنجائش نہیں رہی، یہاں تک کہ خواجہ نظام الدین نے کہا کہ یہ جناب علامہ کی دلیلیں بہت روشن اور قوی ہیں، لیکن چونکہ ہمارے اسلاف ایک راستے پر گامزن رہے لہذا ہم کو بھی چاہیے کہ عوام کو خاموش کرنے اور کلمہ اسلام میں تفرقہ اندازی سے بچنے کے لیے اسی راہ پر چلتے رہیں جو ہمارے پیشروں کی راہ تو اسے کہتے ہیں۔ اس موقع پر بادشاہ کے دل میں تعصب نہیں تھا، گوش تحقیق سے دونوں طرف کی دلیلیں سن رہا تھا، لہذا مباحثات کے خاتمے پر مذہب شیعہ کی حقیقت پر اس پر ظاہر ہوگی روشن ہوگی۔ اس نے مذہب حق امامیہ اختیار کیا اور تمام بلاد ایران میں شیعہ مذہب کی آزادی کا اعلان نافذ کیا۔ اسی وقت سے سارے حکام اور دلالتوں کو گورنروں کو اطلاع دے دی کہ ساری مسجدوں اور مذہبوں میں حضرت علی امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور ائمہ تعالیٰ علیہ السلام کے نام خطبے میں پڑھے جائیں۔ حکم دیا کہ دیناروں پر تین متوازی سطروں پر دیواروں پر میناروں پر تین متوازی سطروں میں کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ کا سکہ نقش کیا جائے۔ جناب علامہ ہلی کو، جنہوں نے ایک اختلافی مسئلے حل کرنے کے لیے ہلہ سے بلوایا تھا، اسی کی بنا پر اس ہلے میں مناظرے کا دروازہ کھل گیا اور تشریح کی حقیقت ظاہر ہوئی، اپنے پاس ٹھہرا لیا اور آپ کے لیے مدرسہ صباح تعمیر کروایا اور طالبان علوم آپ کے گرد جمع ہو گئے، چونکہ آپ بلا تخیہ کھلم کھلا حقائق کو بیان فرماتے تھے لہذا بے خبر لوگوں نے بھی تاریخ امامیہ کا پتہ لگا لیا۔ ولایت کا آفتاب درخشاں ہوا اور اسی زمانے میں مذہب حق شیعہ کی روشنی جہالت و نادانی کا پردہ چاک کر کے ظاہر ہوئی اور پھیل گئی، اسلامی نسلی تفاقرات کو جڑ سے کاٹ دیا۔ پہلے سے آپ کے جملے اول کا جواب عرض کرتا ہوں تاکہ آپ ہم لوگ اصل مطلب تک پہنچے۔ آپ نے جو یہ فرمایا کہ تم حجازی مکی اور مدنی ہو کر ایرانی بھائیوں کی طرفداری کس لیے کرتے ہو، یہی بات ہے، مجھ کو اپنے مکی مدنی اور محمدی ہونے پر فخر ہے، لیکن تسلی تعصب جو جہالت اور نادانی کے آثار میں سے ہے اپنے دل میں نہیں رکھتا ہوں، اس لیے کہ میرے جد حضرت خاتم الانبیاء نے باوجود یہ کہ ہر ملت کی قومیت اور طینت کی حفاظت ملحوظ رکھی جملہ حب الوطن من الایمان کے ساتھ ہر قوم و ملت کو محب وطن کی ہدایت کی ہے، لہذا حضرت نے انسانوں کے اتحاد و ہر فرد بشر کے دل سے ہر طرح کے بیہودہ خیالات دور کر دیے قدم اٹھائے ہیں دور کر دیے جو بڑے قدم اٹھائے ہیں ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ نسلی تفاخرات اور جاہلانہ تعصبات کو کلی طور پر پیغمبر اکرم نے ختم کر دیا۔ سارے فسادات اور لڑائیاں نسلی تفاخرات کی بنا پر ہوتی ہیں، انسان کی تمام فتنہ و فساد جنگ و جدال نہیں نسلی تفاخرات اور جاہلانہ تعصبات کی بنا پر۔ جرمنی کے باشندے کہتے ہیں کہ آرین اور جرمنی نسل سب سے بلند ہے، جاپانی کہتے ہیں کہ سرداری کا حق ان کی زرد نسل کو حاصل ہے، اور یورپ والے کہتے ہیں کہ سفید فام لوگ حاکم اور سب کے اوپر افسر ہیں۔ امریکہ کے متمدن ممالک اب تک سیاہ فام لوگ اجتماعی حقوق سے محروم ہیں، یہاں تک کہ سفید فاموں کے کیفے، سینما اور مہمان خانوں میں داخل ہونے کا حق نہیں ہے، اور سیاہ فام عیسائی کو سفید فاموں کے کلیسام میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ تعجب خیز بات یہ ہے کہ عبادت گاہ بھی ہے، ایک دوسرے کے برابر بیٹھے ہیں، بیٹھنے کے حقدار نہیں ہے۔ تو سیاہ کھال کے علماء اور افاصل اگر سفید کھال کے دانشمندوں کے جلسوں میں جاتے ہیں تو ان کا فرض ہے جوتے اتارنے کی جگہ بیٹھیں، تو ان کو سفید فاموں کے سامنے علم و ہنر کا اظہار نہیں کرنا چاہیے۔ ایک بوڑھے سیاہ فام عالم کو چاہیے کہ سفید فام جو ان کے سامنے تعظیم بجا لائے مطیع و فرما بردار ہے۔ سفید فام اساتذہ سیاہ فاموں کو اپنے مدرسوں میں داخل ہونے نہیں دیتے، یہاں تک کہ ریلوے اسٹیشنوں پر اگر کوئی سیاہ فام چھوٹ گیا تو اس کو سفید فاموں کے مسافر خانوں میں گھسنے کا اختیار نہیں۔ خلاصہ یہ کہ امریکہ میں سیاہ فام لوگ جو باوجود یہ کہ کوششوں کے ان لوگوں کی آزادی کے لیے عمل میں لائی جائے حیوانات میں شمار ہوتے ہیں، اور سفید فام کی طرح وسائل تمدن سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے ہیں، لیکن مقدس دین اسلام نے سارے بیہودہ اور موہم عقائد کو 1300 سال پہلے ہی درمیان سے اٹھا دیا۔ یہ ساری باتوں کو اسلام نے ختم کر دیا۔ اس کا اعلان یہ ہے کہ سب مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، چاہے جس نسل اور قبیلے سے تعلق رکھتے ہو۔ یورپ، ایشیا، امریکہ، افریقہ کے مسلمانوں کا فرض ہے کہ ایک دوسرے کے لیے خلوص و محبت کا آغوش کھلا رکھیں، اور دنیا کے جس مقام پر بھی ہمیشہ ایک دوسرے کے یار و غم گسار ہیں، اسلامی، حجازی، مکی، مدنی مسلمانوں اور ممالک کے مسلمین میں کوئی فرق نہیں کرنا چاہیے۔ چنانچہ اگر میری نسل حجازی، قریشی، ہاشمی، محمدی ہے تو جائز نہیں ہے کہ سچی بات کو چھپاؤں اور محمل خیالات کی بنا پر حق کو پس پشت ڈال دوں۔ میں قطعی طور پر حجازی گمراہی سے منتفر اور ایرانی شیعوں کا دوستدار ہوں۔ دوسری چیز یہ کہ آپ نے ایرانی غالیوں کو بغیر کسی مناسبت اور دلیل برہان کے پاک اور بعض موحد خالص شیعوں کے ساتھ مخلوط کر دیا۔ غالیوں کے عقائد، ان کی مذمت اور لان بر عبداللہ ابن سبا، امیر المومنین علی علیہ السلام کے شیعہ، سب کے سب حق تعالیٰ کے خالص بندے ہیں اور خدا اس کے بندے اور رسول محمد کے مطیع و فرمانبردار ہے۔ علی ابن ابی طالب کے بارے میں پیغمبر نے جو کچھ ارشاد فرمایا اس کے علاوہ اور کچھ کہتے ہیں، نہ عقیدہ رکھتے ہیں۔ ہم لوگ حضرت علی کو پروردگار کا عبد صالح اور رسول اکرم کا وصی اور خلیفہ منصوص سمجھتے ہیں۔ جو شخص اس کے خلاف عقیدہ رکھتا ہے اس کو مردود اور اپنے سے الگ جانتے ہیں۔ جیسے مسلمانوں میں غلط از قبیل سایہ، خطابیہ، غرابیہ، علیہ، بفضلیہ، انہی کے مثال جیسے مصریہ جو ایران کے بعض شہروں اور قریوں میں ہیں، دوسرے بلاد میں مثل موصل اور شام کے اہل حق کے نام سے متفرق طور پر آباد ہے۔ شیعہ بالعموم ان سے علیحدہ اور ان کو کافر اور مرتد نجس سمجھتے ہیں۔ فقہ کی ساری کتابوں اور عملیے میں فقہ امامیہ نے غلاف کو کافروں میں شمار کیا ہے، کیونکہ وہ لوگ بے شمار فاسد عقیدوں کے حامل ہیں۔ اگر تشیع کی بنیاد قائم کرنے والا عبداللہ ملعون عبداللہ ابن سبا ہوتا اور شیعہ اس کے پیرو ہوتے تھے، جیسا آپ کے متاثر علماء نے لکھا ہے، کہ دوسروں کی اندھی تخلیق کر کے جلسوں میں اس کو نقل کرتے، تو کم سے کم شیعوں کی کسی ایک ایسی کتاب میں جس کی کچھ تعریف درج ہونا چاہیے تھی، اگر آپ علماء شیعہ امامیہ کی کسی ایک ایسی کتاب کا پتہ دے دیں جس میں عبداللہ ملعون کو کوئی تعریف کی گئی ہو، تو میں آپ کی ساری باتیں ماننے کے لیے تیار ہوں۔ ہمیشہ شیعوں نے عبداللہ ابن سبا کی مذمت کی ہے اور اسے کافر کہا ہے۔
قبلہ و کعبہ، آپ کی برادرانہ نصیحتیں ہر عقل مند کے لیے قابل قبول ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے کثیر عطا فرمائے، اور آپ کی نصیحت قابل توجہ بھی ہے، لیکن اجازت دیجئے کہ میں بھی فرمائش کے طور پر چند جملے عرض کروں۔ آپ اپنے بیانات میں برابر یہی فرما رہے ہیں کہ میں کہ ہم اماموں کے بارے میں غلو نہیں کرتے، اولاد کے مردود و ملون اور جہنمی جانتے ہیں ان کو، لیکن ان دو راتوں میں آپ کی زبان سے بار بار اماموں کے حق میں ایسے الفاظ سنے جا رہے ہیں کہ آپ ہی کے بیان کیے ہوئے قواعد کی روح سے وہ حضرات اس قسم کی عمر پر راضی نہیں ہیں، لہذا ممکن ہو تو آپ بھی بات چیت کے موقع پر اس کا لحاظ رکھیں تاکہ مطمئن نہ ہو۔
حافظ صاحب، میں خشک و تنگ نظر اور متعصب و جاہل انسان نہیں ہوں، بہت ممنون ہوں گا کہ میری گفتگو میں اگر کوئی لغزش پائی جائے تو اس کی یاد دہانی فرما دیجئے، کیونکہ انسان سہو نسیان کا مرکز ہے، لہذا تمنا رکھتا ہوں کہ ان دو راتوں میں جو کچھ آپ نے ملاحظہ فرمایا ہو کہ میں طاہرین علیہ السلام کے خلاف مرضی کہا گیا اور علم و عقل و منطق سے مطابق نہیں، علیہ السلام کے خلاف مرضی کہا گیا اور علم و نہیں کرتا تو اس کو بیان فرمائیے۔
حب اللہ کعبہ، میں نے ان دو شبوں میں مقرر آپ سے سنا ہے کہ جس موقع پر اپنے اماموں کا نام لیتے ہیں تو بجائے اس کے کہ رضی اللہ عنہم کہیں، آپ کہتے ہیں سلام اللہ علیہم یا صلوات اللہ علیہم یا علیہ السلام، حالانکہ خود جانتے ہیں کہ سورہ احزاب کی آیت شریفہ کے حکم سے جس میں ارشاد ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یعنی خدا اور اس کے فرشتے پیغمبر کی روح پاک پر درود بھیجتے ہیں اور اے اہل ایمان تم بھی ان پر درود بھیجو اور سلام کرو، تو ان کے فرمان کو تسلیم کرو۔ یہ آیت نمبر 56 سورہ 33 سورہ احزاب کی۔ تو السلام اور صلوات صرف رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے مخصوص ہے، چونکہ آپ اپنے بیانات میں اماموں کے لیے بھی صلوات و سلام کا ذکر کرتے ہیں، لہذا بدی چیز ہے کہ یہ عمل قرآن مجید کے نص صحیح کے خلاف ہے۔ آپ کے اوپر جو اعتراض کیے جاتے ہیں ان میں سے ایک موضوع یہ بھی ہے کہ کہتے ہیں کہ یہ امر بدعت ہے اور اہل بدعت اہل ضلالت ہے، تو براہ کرم آپ اس کی وضاحت فرما دیے، ممنون و مشکور ہوں گا۔
حافظ صاحب، جماعت شیعہ نے ہرگز کوئی عمل نس کے خلاف نہیں کیا اور نہ کرتے ہیں، ہوا یہ کہ گزشتہ صدیوں میں خوارج و نواسب بنی امیہ اور ان کے پیروں نے ہیلا سازیاں شروع کی اور شیعوں کو اہل بدعت نامزد کرنے کے لیے فرضی دلیلیں قائم کی، جن کا بڑے بڑے علماء شیعہ نے مکمل جواب دیا ہے، ثابت کیا ہے کہ ہم اہل بدعت نہیں ہیں، چونکہ دشمن کے ہاتھوں میں قلم ہے لہذا تنہا قاضی بن کر جو چاہتے ہیں لکھ دیتے ہیں۔ اس موضوع پر بھی مفصل جواب دیا جا چکا ہے، لیکن چونکہ وقت کافی گزر چکا ہے لہذا تفصیلی جواب سے قطع نظر کرتا ہوا، محض اس لیے کہ آپ کی فرمائش بغیر جو آپ کے نہ رہ جائے، لہذا اہل جلسہ اور میرے برادران عزیز کے سامنے حقیقت امر سے مشتبہ نہ رہے، مختصر طور پر عرض کیے دیتا ہوں۔ اول تو یہ کہ اس آیت میں کسی دوسرے پر سلام و صلوات بھیجنے کو منع نہیں کیا گیا ہے، یہ بات غور سے سنیں کہ دوسرے پر صلوات و سلام بھیجنے پر منع نہیں کیا گیا، فقط یہ حکم دیا کہ مسلمانوں کو لازم ہے کہ آن حضرت پر صلوات بھیجے۔ دوسرے جس خدا نے خدا برتر نے یہ آیت نازل فرمائی وہی سورہ وصافات آیت نشان 130 میں فرماتا ہے سلام علی آل یاسین، یعنی سلام ہو یاسین کی آل پر۔ خاندان رسالت کی اہم خصوصیات سے یہ بھی ہے کہ قرآن مجید میں ہر جگہ مخصوص طور پر انبیاء کرام کو سلام فرماتا ہے، سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی ابراہیم، سلام موسیٰ و ہارون، لیکن کسی مقام پر اولاد انبیاء کے لیے سلام نہیں آیا ہے سوائے اولاد خاتم الانبیاء کے، جن کے لیے ارشاد ہوا ہے سلام علی آل یاسین۔ یاسین کے معنی اور یہ کہ سین پیغمبر علیہ السلام کا نام مبارک، آپ کو معلوم ہے کہ قرآن مجید میں پیغمبر کے 12 ناموں میں سے 5 نام امت کے مزید معرفت کے لیے ذکر کیے گئے، اور وہ پانچ مقدس اسماء محمد، احمد، عبداللہ، نون، سین، اور سورہ نشان 36 کے شروع میں فرماتا ہے یاسین والقرآن الحکیم، یا حرف ندا ہے اور سین آن حضرت کا نام ہے، تو آن حضرت کی ظاہری و باطنی معتدل حقیقت و مساوات پر اشارہ ہے.
نواب صاحب کہتے ہیں کہ قبلہ و کعبہ اس کا کیا سبب ہے کہ حروف تہجی میں سین آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک قرار پایا ہے؟ جواب عنایت فرمائے.
نواب صاحب، میں نے عرض کیا کہ آ حضرت صاحب کے عالمی عالم معنوی اور حقیقت اعتدال کی طرف ایک اشارہ ہے، کیونکہ منزل خاتمیت کی حقدار وہی ذات ہے جس کا وجود حد اعتدال کو پہنچتا ہے، اور اس وقت ممکن ہے کہ جب اس کا ظاہر و باطن اقسام ہوا تو یہ مرتبہ حضرت کے وجود مقدس کو حاصل تھا، لہذا حرف سین کے ساتھ اس حیثیت کو اظہار فرماتا ہے. عام اخروں سے قریب تر بیان یہ ہے کہ حروف تہجی کے درمیان صرف سین ہی ایسا حرف ہے کہ جس کا ظاہر و باطن برابر ہے. اس معنی کہ 28 حرفوں میں سے صرف ہر ایک کے لیے علماء عالم عادت کے نزدیک ایک زبر ہے اور ایک بینہ ہے، اور ہر حرف کے زبر و بینہ کا تطابق کرنے سے قطعی طور پر اس کا زبر زیادہ ہوتا ہے بینہ کے.
قبلہ و کعبہ معاف فرمائیے گا، میں جسارت کر رہا ہوں چونکہ میں گہرے مضامین کو سمجھنے سے معذور ہوں، لہذا استدعا ہے کہ ان راتوں میں مطالب کو سادہ اور واضح طریقے سے بیان فرمائیے گا تاکہ ہم سب کے لیے لائق توجہ اور قابل قبول ہوں. چونکہ ہم لوگوں نے زبر و بینہ کے معنی نہیں سمجھے، لہذا متمنی ہوں قبلہ و کعبہ آپ کی خدمت عالیہ میں کہ سادہ بیان کے ساتھ وضاحت فرمائیے تاکہ یہ معمہ حل ہو جائے اور آپ کے سبب ہمارے علم و معرفت میں اضافہ بھی ہو جائے.
نواب صاحب، زبر سے حرف کی صورت مراد ہے جو کاغذ پر لکھی جاتی ہے، اور بینہ وہ زیادتی جو بولنے کے وقت ظاہر ہوتی ہے. سین کاغذ کے اوپر ایک حرف ہے لیکن تلفظ کے وقت سین تین حروف ہو جاتے ہیں، سین، یہ، نون بولنے میں، اسی پر یہ اور نون کا اضافہ ہوتا ہے. تو 28 حروف تہجی میں صرف سین ہی وہ حروف ہے کہ حساب کی مطابقت سے اس کا زبر و بینہ برابر رہتا ہے. سین کے عدد 60 ہیں، اور اس اور سین کا بینہ بھی جس سے یہ نون مراد ہے 60 ہے، کہ اور یہ کے 10 عدد ہوئے اور نون کے 50، مل کر 60 عدد ہوئے ہیں. اسی وجہ سے قرآن مجید میں خاتم الانبیاء کو حضرت کو ظاہر و باطن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یاسین کہہ کے مخاطب فرمایا، یعنی اے شخص جو ظاہر و باطن دونوں حیثیتوں سے اعتدال پر ہو. اب چونکہ حضرت کا نام میں مبارک سین ہے، لہذا اس آئے مبارک میں فرماتے ہیں سلام علی آل یاسین، یعنی آل محمد پر سلام ہو.
قبلہ و کعبہ، واقعاً آپ کو خداوند عالم کی عطا ہے. یہ ایسے مطالب ہیں جن کو آپ اپنی جادو بیانی سے ثابت کرنا چاہیے، ورنہ علماء کے درمیان اس کا ذکر نہیں آیا کہ آل یاسین پر سلام ہو یا اس کی وضاحت ہو. بہرحال آپ نے جو وضاحت فرمائی ہے اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے کثیر عطا فرمائیے. اب آپ مزید اس کے متعلق اور بھی تشنگی کو دور کریں اور آپ کے حق میں دعا گو ہوں.
حافظ صاحب، میں متمنی ہوں، شکر گزار ہوں کہ انکار کے مواقع پر قطعی طور سے کوئی بات نہ کہہ دیا کیجئے، بلکہ تردید کی صورت میں فرمایا کیجئے تاکہ جو آپ کے وقت آپ کو پچھتانے کی ضرورت نہ پڑے. اگر آپ اپنے علماء کی کتابوں سے بے خبر نہ یا واقف نہ ہیں لیکن تصدیق کرنے کے خلاف مصلحت سمجھتے ہیں تو آپ کی کتابوں سے باخبر ہوں اور حق سے منہ نہ موڑیے. آپ کے بڑے بڑے علماء کی کتابوں میں کثرت سے اس معنی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. من جملہ ان کے متعصب ابن حضر مکی نے سوائق مورخہ کے اندر جو آیات فضائل پہلے بیت میں نقل کیے ہیں، ان میں سے تیسری آیت کے ذیل میں لکھا ہے کہ مفسرین کی ایک جماعت نے ابن عباس سے نقل کیا کہ آل یاسین سے مراد آل محمد ہے، آل یاسین پر سلام کب ہے؟ سلام آل محمد پر لکھتے ہیں کہ امام فخر رازی نے لکھا کہ یعنی رسول کے اہل بیت پانچ چیزوں میں حضرت کے برابر ہے. اول سلام میں فرمایا سلام پیغمبر بزرگوار، یہ بھی فرمایا کہ سلام آل یاسین یعنی سلام آل محمد پر. دوسرے صلوات میں، تشہد میں، نماز میں. تیسرے طہارت میں خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ طہٰ یعنی اے طاہر. حضرات کے بارے میں آیت تطہیر نازل فرمائی. چوتھے تحریم صدقے میں، کیونکہ پیغمبر اور ان کے اہل بیت پر صدقہ حرام ہے. پانچویں محبت میں، کیونکہ خدا تعالیٰ نے فرمایا اے محمد امت سے کہہ دو کہ میں تم سے کوئی اجر اور مزدوری نہیں چاہتا سوائے یہ کہ میرے اقربا اور اہل بیت سے محبت کرو. سید ابوبکر ابن شہاب الدین علوی کتاب رشفۃ الصحابی من بحر فضائل النبی الحادی کے باب اول صفحہ 24 پر مفسرین کی ایک جماعت سے بروایت ابن عباس و نقاش قلبی میں نقل کرتے ہیں، آیت میں آل یاسین سے مراد آل محمد ہے. امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر جلد ہفتم صفحہ 163 میں اسی آیت شریفہ کے ماتحت آیت کے معنی میں کئی وجہ نقل کی اور دوم میں کہہ دیا کہ آل یاسین سے مراد آل محمد ہے. ابن حضر نے سوائق مورخہ میں ذکر کیا. مفسرین کی ایک جماعت نے ابن عباس سے نقل کیا، انہوں نے کہا کہ سلام علی آل یاسین سلام آل محمد پر ہے. لیکن اہل بیت پر صلوات بھیجنا تو یہ ایک ایسا امر ہے جو فریقین کے درمیان مسلم ہے. یہاں تک بخاری و مسلم میں بھی صحیحین میں تصدیق کرتے ہوئے پیغمبر نے فرمایا کہ میرے اور میرے اہل بیت کے درمیان صلوات میں جدائی نہ ڈالو. آل محمد پر صلوات بھیجنا سنت اور تشہد نماز میں واجب ہے. مخصوص طور پر بخاری اپنی صحیح کی جلد سوہ میں، مسلم اپنی صحیح کی جلد اول میں، سلیمان بلخی حنیفی نے جناب المعدد میں، ابن حجر نے ایسے متعصب سوائق مورخہ میں. آپ کے دوسرے بڑے علماء کعب ابن اجاز سے نقل کرتے ہیں کہ جب آیت ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی نازل ہوئی ہے تو ہم لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ پر سلام کرنے کا طریقہ تو ہم کو معلوم ہوا، لیکن کیفا یصلی علیکا، ہم آپ پر صلوات کیسے پڑھیں، کس طرح پڑھیں؟ تو آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہم صل علی محمد و آل محمد، اور دوسری روایتوں میں بھی ہے کما صلیت علی ابراہیم و آل ابراہیم انکا حمید مجید. علامہ فخر الدین رازی تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں کہ رسول اکرم سے لوگوں نے سوال کیا کہ آپ پر کس طرح سے صلوات پڑھے، تو آپ نے فرمایا اللہم صل علی محمد و آل محمد. ابن حضر نے تھوڑے سے لفظی اختلاف کے ساتھ یہی روایت حاکم سے نقل کی ہے. اس کے بعد ظاہر کیا ہے کہ آل محمد پر صلوات اس طرح پڑھیں کہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اس کے علاوہ علامہ دلیمی سے نقل ہے کہ رسول اکرم نے فرمایا ادعا محجوب بحتی صلی علی محمد و آلہ، یعنی دعا پردے میں رہتی ہے اور قبول نہیں ہوتی جب تک محمد و آل محمد علیہ السلام پر درود نہ پڑی جائے. امام شافعی نقل کرتے ہیں، انہوں نے کہا یا اہل بیت رسول اللہ جکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ کفاکا من عظیم القدونکم من لم یصلی علیکم صلاۃ لہ، یعنی اے اہل بیت رسول دوستی خدا نے قرآن مجید میں واجب کی ہے، تمہاری بزرگی منزلت اور مرتبے کے لیے کافی ہے، جو شخص تم پر صلوات نہ بھیجے اس کی نماز ہی قبول نہیں ہوتی. امام شافعی نے کھلے علی کہہ دیا ہے کہ جو درود میں تشہد میں آل محمد پر درود نہ بھیجے تشہد کے فوری بعد تو اس کی نماز قبول نہیں ہوگی. مراد تشہد نماز میں صلوات ہے، جس کو اگر عمدن ترک کر دیں تو نماز باطل ہو جائے گی. یہ امام شافعی کا قول ہے. رسول اکرم کے اس ارشاد کے پیش نظر الصلاۃ عمود الذین عن قبلت قبل ما سوا ہوانا ورداد وما سواها، یعنی نماز دین کا نگہبان ہے اور ستون ہے. اگر نماز قبول ہو جائے تو اس کے علاوہ دوسرے اعمال بھی قبول ہو جاتے ہیں. اگر نماز نہ ہو جائے تو دوسرے اعمال بھی رد ہو جائیں گے. تمام اعمال کی قبولیت نماز سے وابستہ ہے, اور جو روایتیں پیش کی گئی ہیں ان پر نظر کرتے ہوئے نماز کی قبولیت محمد والے محمد علیہ السلام پر صلوات بھیجنے کے لیے رکھی گئی ہے اور اسی پر منحصر کیا گیا ہے, اور امام شافعی نے یہی کہا. سید ابوبکر شہاب الدین علوی نے کتاب شیفتا الساوی بحر فضال النبی والحادی میں لکھتے ہیں, جس کے صفحے 29 اور 35 پر دیکھ لیں کہ محمد والے محمد علیہ السلام پر صلوات بھیجنے کے وجوب میں کئی بیانات درج کیے, اور دلائلی نے, نسائی سے, دارختمی نے, ابن حجر نے, امام بیہقی نے, ابو بکر طرطوس نے, انہوں نے ابو اسحاق مزنی سے اور سمودی سے, اس طرح سے راویان کی ایک طویل فہرست ہے جس میں لکھا کہ نماز کے تشہد میں محمد و آل محمد پر درود بھیجنا واجب ہے. چونکہ وقت کافی گزر چکا ہے لہذا مفصل بیان سے قطع نظر کرتا ہوں, فیصلہ آپ حضرات کے پاک ضمیر پر چھوڑتا ہوں, چنانچہ آپ حضرات ان کی تصدیق فرمائیں. اہل بیت پیغمبر درود و سلام بدعت نہیں, اہل بیت علیہ السلام پر درود و سلام بدعت نہیں ہے. یہ بدہی بات ہے کہ جو ہستیاں اس حکم میں خاتم الانبیاء سے اس قدر قریب ہیں, ذکر ہے غیروں پر مخدوم ہے, ان کا دوسروں پر قیاس کرنا اور دوسروں کو ان کے اوپر ترجیح دینا سوائے مفاہت اور جہالت یا تعصب بے خبری کے اور کیا ہے. اس موقع پر چونکہ آدھی رات سے زیادہ رات گزر چکی تھی اور بعض حاضرین نے جلسہ کے چہرے پر کول ہندی کے بعض حاضرین نے جلسہ کے چہروں پر نیند کے آثار ظاہر تھے, لہذا ہم لوگوں نے نشست کو ختم کر دیا اور چائے نوشی اور اس اقرار کے بعد کہ کل شب میں ذرا سویرے تشریف لائیں گے, سب حضرات متفرق ہو گئے. اس طرح دوسری نشست بھی تمام ہوئی.